وائس آف امریکہ اردو کی ویکلی ہائی لائٹس کے ساتھ میں ہوں کاشف آوان. آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سنیں گے، کراچی میں گرین لائن بسیں چلنے کو تیار اور سرکولر ریلوے کی بحالی کی باتیں، لیکن شہر میں ٹرانسپورٹ کے مسائل جلد حل ہوتے نظر نہیں آ رہے. مارشل آرٹس میں درجنوں عالمی ریکارڈ اپنے نام کرنے والے پاکستانی نوجوان کی کہانی. جانیے امریکہ میں سفید فام افراد کی آبادی کیوں کم ہو رہی ہے، اور سنیے انور مقصود کی دلچسپ اور کھری کھری باتیں.
اچھے پروگرام میرے تھے وہ ضیاء صاحب کے زمانے میں. اچھا اس کی بتا انگریزی کیا ہوگی، کیا میں جا رہا ہوں؟ آرمی گوئنگ؟ کہتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس ملک میں رہ رہا ہے تو مجھے بھی مروائے گا.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ. ایک تحقیق کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سڑکوں کا جال تقریباً 10,000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، لیکن اتنے بڑے شہر میں ٹرانسپورٹ کا کوئی معیاری نظام موجود نہیں، اور شہری آج بھی دہائیوں پرانی بسوں میں سفر کرنے پر مجبور ہیں. کراچی میں ماس ٹرانزٹ کی ضرورت اور جاری منصوبوں پر سنیے محمد ثاقب کی یہ رپورٹ.
وزیر اعظم عمران خان نے رواں ہفتے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سرکولر ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 200 ارب روپے سے زائد کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا ہے. لیکن اس سے قبل نومبر 2020 میں سابق وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کراچی سرکولر ریلوے کا افتتاح بھی کر چکے ہیں، جسے سپریم کورٹ کے بارہا احکامات پر بحال کرنا ریلوے حکام کی مجبوری بن چکا تھا. رواں ماہ کراچی میں پہلے بس ریپڈ سسٹم کے لیے 40 بسوں کا فلیٹ بھی پہنچا دیا گیا ہے، اور حکام کے مطابق مزید 40 بسیں بھی جلد پہنچا دی جائیں گی. اس منصوبے کا سنگ بنیاد 2016 میں رکھا گیا تھا اور اسے 2 سال کے عرصے میں مکمل ہونا تھا، لیکن 5 سال گزرنے کے بعد بھی منصوبے کی جلد تکمیل نظر نہیں آتی. سوال یہ ہے کہ کیا 2 کروڑ سے زائد آبادی کے لیے اتنی بسیں کافی ہوں گی؟ ٹرانسپورٹ کے ماہرین کا خیال ہے کہ گرین لائن BRT شہر کے کل مسافروں کا محض چند فیصد بوجھ ہی اٹھا پائے گا. اربن پلانر اور ٹرانسپورٹ امور کے ماہر فرحان انور کا کہنا ہے کہ شہر میں ٹرانسپورٹ کی کمی کی اصل وجہ شہر کا بے ہنگم پھیلاؤ اور منصوبہ بندی کا فقدان ہے.
یہ اصل میں ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے، ایک طویل عرصے سے کراچی میں جو ہے وہ کراچی جس طرح پھیل رہا ہے وہ بغیر کسی پلاننگ امبریلا کے اندر پھیل رہا ہے، اور کراچی کے اندر کوئی بھی ماسٹر پلان ہمارا جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ڈسکریشن بیسڈ پلاننگ ہے اور ادارے کافی حد تک جو ہے وہ مفلوج ہو چکے ہیں، ان کی وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے ڈلیور کرنے کی. تو ہماری بیسک سی غلط ہے پلاننگ کی، اور ہم اپنے شہر کو جو ہے وہ گاڑیوں سے موٹر سائیکلوں سے بھرتے چلے جا رہے ہیں.
کراچی میں رہنے اور یہاں آنے والے لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل سے ہر روز گزرتے ہیں. شہریوں کو عام طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ مہیا ہی نہیں، انہیں پرائیویٹ گاڑیوں یا موٹر سائیکل وغیرہ پر سفر کرنا ہوتا ہے، یا پھر ان کا انحصار دہائیوں پرانی ٹوٹی پھوٹی بسوں پر ہوتا ہے جو تعداد میں انتہائی کم اور عام طور پر مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں. اس کے علاوہ شہر میں ٹیکسیاں کم لیکن رکشے اور چنگچی پچھلے چند سالوں میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ایک حالیہ تحقیق کے مطابق اس وقت کراچی کی سڑکوں پر رواں دواں گاڑیوں میں پبلک ٹرانسپورٹ کا حصہ محض 4.5% رہ گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ شہر کے 40% مسافروں ہی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے. شہر میں بسوں کی تعداد 5,000 سے بھی کم ہے، جو 50 لاکھ مسافروں کو سفر کی سہولیات روزانہ مہیا کرتی ہیں. اس طرح کراچی میں ایک بس کی ایک نشست 45 افراد کے لیے مختص ہے. صوبہ سندھ میں برسر اقتدار جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پر اس بارے میں کڑی تنقید کی جاتی رہی ہے کہ وہ اپنے 13 سالہ مسلسل دور اقتدار میں بھی صوبائی دارالحکومت کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی بھی منصوبہ نہ دے سکی. ادھر شہری امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ بس ریپڈ سسٹم اور سرکولر ریلوے کو ایک دوسرے سے منسلک نہ کرنے اور اس بارے میں منصوبہ بندی کی بعض بنیادی خامیوں کی وجہ سے اس بات کے امکانات کم ہیں کہ شہر میں ان منصوبوں کی تکمیل سے ٹرانسپورٹ کے نظام میں کوئی زیادہ بہتری لائی جا سکے گی. محمد ثاقب، اردو VOA، کراچی.
پاکستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون میں اختلافات کی خبریں گزشتہ کئی برسوں سے سننے میں آ رہی ہیں، لیکن اب ان اختلافات کی بازگشت خود پارٹی کے اندر سے سنائی دینے لگی ہے. بتا رہے ہیں لاہور سے اسد صہیب.
پاکستان میں ان دنوں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون میں اختلافات کی خبریں موضوع بحث بنی ہوئی ہیں. ان خبروں کی تصدیق پارٹی کے سینئر رہنما خواجہ محمد آصف نے رواں ہفتے راولپنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب کے دوران بھی کی. اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے ان کے بقول گناہ میں شامل نہیں تھیں۔ ادھر پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز نے مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ پارٹی نے اتفاق رائے سے کیا تھا اور یہ درست فیصلہ تھا۔
یہ فیصلہ ایکسٹینشن میں پارلیمنٹ میں ووٹ دینے کا مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا اور قومی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا۔
سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جانتی ہے کہ اگر پارٹی میں دھڑے بندی ہوئی تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔
مسلم لیگ نون کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر ان کے اندر انتشار پیدا ہوا یا دھڑے بندی ہوئی تو کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا اور ان کی طاقت جو ہے وہ ان کو شدید ضعف پہنچے گا۔ تو میرا خیال اس بات کا احساس جو ہے شہباز شریف صاحب کو بھی ہے، مریم نواز کو بھی ہے اور دوسرے رہنماؤں کو بھی ہے۔
خیال رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز پاکستانی سیاست میں فوج کے مبینہ کردار پر کھل کر تنقید کرتے رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز مفاہمت کی پالیسی اپنانے پر زور دیتے رہے ہیں۔ اسد صہیب، اردو وی او اے، لاہور۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ۔ پاکستان میں نومولود بچوں کی سب سے زیادہ اموات سندھ کے ضلع تھرپارکر میں ہوتی ہیں، جہاں غربت، تعلیم کی کمی اور بچوں کی پیدائش میں وقفہ نہ ہونے کا بوجھ تھر کی عورت کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ مزید جانیے سدرا ڈار سے۔
تھرپارکر سے تعلق رکھنے والی کھیرا کی عمر صرف 12 برس تھی جب ان کی شادی کر دی گئی۔ 10 برسوں میں وہ 4 بچوں کی ماں بن گئی مگر ان کی اپنی صحت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ اب میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ مزید بچے پیدا نہیں کریں گے۔
ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچوں کی پیدائش کی وجہ سے تم ویسے ہی بہت کمزور ہو چکی ہو، تمہیں علاج اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے، تم میں خون کی کمی ہے، تو اب تم بچے پیدا مت کرو کیونکہ آگے ڈلیوری میں خطرہ ہوگا۔
پہلا بچہ ہوا اس میں ڈاکٹر پر گیا تھا، ادھر دوائی لی، وہ کھانے والا جو چیز جو ہی ڈاکٹر نے بولا وہ میں کھلایا تھا۔ پھر بعد میں ہمارا بچہ ہوتے رہتے ہیں، غربت پر بڑھتی رہی۔
تھرپارکر کے مٹھی ہسپتال کے گائنی وارڈ میں ڈیلیوری کا وقت عام طور پر زچہ اور بچہ دونوں کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتا۔
فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ یہاں پہ کلیئر نہیں ہے جو کہ کلیئر ہونا چاہیے زیادہ تر، اور ملٹی پیریٹی کی وجہ سے، گیپ نہ ہونے کی وجہ سے جو مدر ہے وہ ویک ہوتی ہے، مدر ویک ہونے کی وجہ سے اس کا جو بیبی ہے وہ ایک تو پری ٹرم ڈیلیور ہوتا ہے، اس کا ویٹ کم ہوتا ہے، لو برتھ ویٹ ہوتا ہے، اور مدر کو بھی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اس سے، مدر اینیمک ہوتی ہے، جب مدر ہی صحیح نہیں ہوگی تو بچہ کہاں سے صحیح ہوگا۔
یونیسیف اور پاکستان ڈیموکریٹک اینڈ ہیلتھ سروے کے آخری جائزوں پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں ہر 1000 بچوں میں سے 41 ایک ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہتے۔ تھرپارکر میں یہ تعداد 42 ہے۔ قومی سطح پر ہر 1000 شیرخوار بچوں میں سے 56 موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، تھرپارکر میں 62، جبکہ 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پاکستان میں 1000 میں سے 67 بچے ہلاک ہو جاتے ہیں، تھرپارکر میں یہ تعداد 74 ہے۔ تھرپارکر کی عورت انتہائی محنت کش ہے لیکن اتنی محنت کے باوجود اس کی صحت خوراک کی کمی کے سبب سب سے زیادہ متاثر دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال بچے کی پیدائش کے وقت ماں اور بچے کی زندگی خطرے سے دوچار ہوتی ہے۔ صرف اس سال اب تک مقامی اسپتال کی رپورٹس کے مطابق تھرپارکر میں 267 نوزائیدہ جبکہ 348 شیر خوار بچے دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے اکثر بچوں کی حالت اتنی نازک ہوتی ہے کہ انہیں گھر کے بجائے اسپتال کے اسپیشل وارڈز میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔
جب ہم عورتیں اکٹھی بیٹھتی ہیں تو یہ باتیں کرتی ہیں کہ اتنے بچے ہم پیدا کرتے ہیں، اگر اتنے بچے نہ ہوں تو بہتر ہے۔
کھیرا جیسی بہت سی عورتیں خاندانی منصوبہ بندی کا فیصلہ لینا چاہتی ہیں لیکن گھریلو مخالفت کے سبب اس میں تاخیر ہوتی جاتی ہے۔ تب تک ایک اور بچہ ٹوٹی بکھرتی ساسوں کے ساتھ غربت اور مفلسی سے لڑنے دنیا میں آ چکا ہوتا ہے اور ایک بے بس ماں اپنی صحت سے بے خبر اس بچے کو بچانے کے لیے پھر سے کوششوں میں لگ جاتی ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، تھرپارکر، سندھ۔
आगे चलकर आपको सुनाएंगे वैक्सीन की कहानी।
मैरी वॉर्डली अपने शोहर एडवर्ड मॉन्टेग्यू के हमराह जब 1717 में इस्तांबुल पहुंची तो उन्हें,
लेकिन इससे पहले मिलते हैं मार्शल आर्ट्स में दर्जनों आलमी रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले इरफान महसूस से, जो अब नौजवान नस्ल में छुपे टैलेंट को दुनिया के सामने ला रहे हैं।
मोहम्मद इरफान महसूद का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लदा से है। 2009 में जब पाक फौज ने राह नजात के नाम से जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया तो हजारों की तादाद में मकामी अफराद ने जान बचाने की गर्ज से टांक और डेरा इस्माइल खान में पनाह ली। डेरा इस्माइल खान में उन्होंने तालीम के साथ साथ अपने मार्शल आर्ट्स के शौक को भी जिंदा रखा और मेहनत से अपने देरीना ख्वाब को हकीकत में बदल दिया।
मेरे 43 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो चुके हैं, जिसमें 13 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने इंडिया के तोड़े हुए हैं। इसमें 23 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा पुशअप्स कैटेगरीज के वो मेरे पास हैं। इसमें फिटनेस के और मार्शल आर्ट के जो सबसे टफ रिकॉर्ड है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है।
मोहम्मद इरफान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक का हिस्सा बनने के लिए सख्त प्रैक्टिस करते हैं। वो अपनी वीडियोज रिकॉर्ड करने के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेजते हैं। उनके रिकॉर्ड्स में कंग फू, पुशअप्स, जिमनास्टिक, मिक्स मार्शल आर्ट्स, फ्लाइंग किक्स, बॉक्सिंग और एक्रोबेटिक आर्ट शामिल हैं।
इरफान महसूद अब तक 500 से ज्यादा मार्शल आर्ट्स प्लेयर्स ट्रेन कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा नौजवान नस्ल को प्रमोट करना चाहते हैं।
मेन मकसद ये ही है कि यहाँ पे जो हमारे जो बच्चे हैं इनको नशे से, गलत कामों से दूर रखना है, इनमें जो हिडन टैलेंट है वो पूरी दुनिया को दिखाना है कि यहाँ पे जो हमारे उदीसान और पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो किसी से भी किसी लिहाज से कम नहीं, तो उनको बस उनका जो टैलेंट है वो टैलेंट मैंने प्रमोट करना है, उनको सपोर्ट करना है।
गुज़िश्ता 4 साल के दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इरफान महसूद को 43 सर्टिफिकेट्स जारी कर चुकी है। इसके अलावा वो इलाकाई और कौमी सतह पर भी मुतादद अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। इरफान महसूद का कहना है कि अगर अच्छी ट्रेनिंग और मौके मिले तो वो अपनी कारकर्दगी को मजीद निखार सकते हैं। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, डेरा इस्माइल खान।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का पॉडकास्ट। अमेरिका में सफेद फार्म अफराद की आबादी में हर साल कमी वाकई हो रही है। आबादी में ये कमी क्यों हो रही है और इससे अमेरिका के मुआशरे पर क्या असर पड़ेगा, जानिए फायजा बुखारी से।
जी हाँ, ये दुरुस्त है कि अमेरिका की सफेद फार्म आबादी में हर साल कमी हो रही है। 2020 की मर्दमशुमारी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त वो अमेरिकी आबादी का तकरीबन 60% होने की वजह से अक्सरियत में तो हैं, लेकिन साल 2045 तक अमेरिका में सफेद फार्म अफराद की अक्सरियत खत्म हो जाएगी, जब पहली बार दीगर तमाम अकलियती नस्लें कुल आबादी का 50% से जायद और सफेद फार्म 50% से कम होंगे।
हम समझते हैं कि जब हम अपने मुनफरद फर्क को किसी मुश्तरक मकसद से जोड़ देते हैं तो ये हमें ज्यादा मजबूत और ज्यादा तख्लीकी सलाहियतों का मालिक बनाने के अलावा एक मुल्क की हैसियत से सही काम करने की वजह बनते हैं। ये इख्तलाफात हमेशा से हमारी तारीख का हिस्सा रहे हैं, ताहम अपने मुख्तलिफ मजाहिब, मुख्तलिफ सियासी वाबस्तगियों, एक दूसरे से अलग सलाहियतों की वजह से ही हमने नया, ज्यादा बेहतर और ज्यादा मुस्तहकम बनने के लिए एक मुश्तरका हदफ को अपनाया है। इसलिए किसी भी सूरत में हमारे लिए हमारा तनव्वो बहुत अहम है।
ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमरीका में 15 साल से कम उम्र बच्चों में सबसे ज्यादा तनव्वो पाया जाता है, यानी इस उम्र के 50% से ज्यादा बच्चे गैर सफेद फार्म हैं। क्या इतनी मुतनव्वो आबादी का एक साथ रहना किसी किस्म के मसाइल का बाइस बनता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? हमारे साथ हैं ब्रैंडी फॉल्कनर, जो वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के शोबे से मुंसलिक हैं।
We do see significant conflict.
मेरे ख्याल में हम मुख्तलिफ ग्रोहों में नस्ल और जुबान की बुनियाद पर काफी अदम इत्तेफाक देखते हैं, और जिसे हम आहंगी तसव्वुर करते हैं इसमें से बेशतर के पीछे आवाज दबाने की एक तवील तारीख है, जिसका मतलब ये है कि हमने बड़ी हद तक कबूल कर लिया है कि नस्ल की बुनियाद पर यहाँ दर्जाबंदी मौजूद है जिसे कम ही चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन जब उसे चैलेंज किया जाता है तो इस तफरीक के बारे में सब बात करने लगते हैं कि ऐसी अकलियतों की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है जिनकी ताकत की इस दर्जाबंदी में कम नुमाइंदगी है। वक्त के साथ सिविल और बुनियादी इंसानी हकूक जैसे रिहाइश और तिब्बी सहूलियात में तफरीक के खात्मे के लिए बड़ी तहरीकें चलाई गई। ये तमाम मसाइल ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं जिसमें अकलियतें महफूज नहीं होती। ये बात समझनी चाहिए कि कौमी सतह पर हमेशा ऐसे मसाइल नजर न आने का ये मतलब हरगिज नहीं कि ऐसा हो नहीं रहा।
देखिए, तो रेटिंग जो आ गई है ना, इसने आजादी की ऐसी तैसी कर दी है मीडिया की। जितनी बेहूदगी होगी उतनी रेटिंग, जितना फजूल जुमला होगा उतनी रेटिंग, जितने एंकर बदतमीजी करेगा मेहमान के साथ उतनी उस प्रोग्राम की रेटिंग। ये क्या हो रहा है?
पॉडकास्ट में आप आगे सुनेंगे बातें अनवर मकसूद की, लेकिन इससे पहले कुछ अहवाल कोरोना वायरस का। पाकिस्तान ने 12 साल और इससे जायद उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला किया है, جبکہ امریکہ سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں ویکسین کے بوسٹر شاٹس لگائے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی رواں ہفتے بوسٹر شاٹ لگوایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ویکسین کی ایجاد کا سہرا ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے سر ہے؟ ویکسین کی دلچسپ تاریخ پر سنیے یہ رپورٹ۔
سلطنت عثمانیہ سے ویکسین کا آغاز کیسے ہوا؟ جمیل اختر کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں سارہ زمان۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ دنیا میں پہلے پہل ویکسین کا استعمال موجودہ ترکی میں خلافت عثمانیہ کے دور میں شروع ہوا۔ یہ ویکسینیشن کی ابتدائی شکل تھی جو پھر ترکی میں تعینات برطانوی سفیر کی اہلیہ لیڈی میری وارٹلی مونٹیگیو کے ذریعے برطانیہ پہنچی۔ اس کہانی کی ابتدا لیڈی مونٹیگیو کے ایک خط سے ہوتی ہے جو انہوں نے 1717 میں استنبول سے لندن میں اپنے ایک دوست کو لکھا۔ اس خط میں انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ شاہی طبیب لوگوں کے جسم پر کٹ لگا کر ایک خاص چیز لگاتے ہیں جس سے وہ چیچک سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیڈی مونٹیگیو کے شوہر ایڈورڈ مونٹیگیو 1717 سے 1721 تک ترکی میں برطانیہ کے سفیر تھے۔ ان کی اہلیہ میری مونٹیگیو کو چیچک کے علاج میں گہری دلچسپی تھی کیونکہ وہ خود بمشکل اس مہلک وبا سے اپنی جان بچا پائی تھیں، لیکن یہ مرض ان کے جسم پر کئی بدنما داغ چھوڑ گیا تھا۔ ان کے کئی عزیز و اقارب چیچک سے ہلاک ہو چکے تھے جس سے ان کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا اور وہ اپنے بچوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھنا چاہتی تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب چیچک کی وبا یورپ سمیت دنیا کے کئی اور ملکوں میں تباہی پھیلا رہی تھی۔ 18ویں صدی میں ہر سال صرف یورپ میں 400,000 کے قریب افراد اس وبا سے ہلاک ہو جاتے تھے اور صحت یاب ہونے والوں میں سے ایک تہائی اپنی بینائی کھو بیٹھتے تھے اور باقی ماندہ کے چہروں اور جسم پر بدنما داغ رہ جاتے تھے، اور اس ہلاکت خیز وبا کا کوئی علاج دستیاب نہیں تھا۔ لیڈی میری وارٹلی اپنے شوہر ایڈورڈ مونٹیگیو کے ہمراہ جب 1717 میں استنبول پہنچی تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ترکی میں چیچک کی وبا کنٹرول میں تھی، کیونکہ وہاں لوگوں کا ایک خاص طریقے سے علاج کیا جاتا تھا جس کے بعد انہیں چیچک نہیں ہوتی تھی۔ لیڈی مونٹیگیو کو اس طریقہ کار پر اس قدر بھروسہ ہو گیا کہ انہوں نے سفارت خانے کے مالج چارلز میڈلینڈ کے ساتھ اپنے 5 سالہ بیٹے کو چیچک سے بچاؤ کا کٹ لگوانے کے لیے شاہی طبیب کے پاس بھجوایا۔ سن 1721 میں جب سفارتی مدت ختم ہونے کے بعد مونٹیگیو خاندان وطن واپس لوٹا تو ڈاکٹر میڈلینڈ بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے تاج برطانیہ کے مالجوں کو اس طریقہ علاج پر قائل کرنے کے لیے مونٹیگیو کے 4 سالہ بیٹے کو ان کے سامنے کٹ لگا کر ایک دوا لگائی جو وہ ترکی سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ مونٹیگیو سے پہلے بھی ترکی کا سفر کرنے والے تاجر چیچک کے علاج کی خبریں لاتے تھے اور ان کے توسط سے یورپ والوں کو معلوم تھا کہ کوہقاف اور وسطی ایشیائی روسی ریاستوں سے عثمانی سلطنت کے محل کے لیے لائی جانے والی خوبصورت لڑکیوں کو بھی اسی طریقے سے چیچک سے محفوظ کیا جاتا تھا۔ ان میں سے کئی کنیزیں بعد ازاں طاقتور ملکائیں بنی اور امور سلطنت میں ان کا گہرا عمل دخل رہا، لیکن برطانوی معالج اس طریقہ کار کو ایک ٹوٹکا سمجھ کر نظر انداز کرتے آ رہے تھے۔ پر جب برطانوی سفیر ایڈورڈ مونٹیگیو نے اپنی بیٹی کو اس تجربے کے لیے پیش کیا تو انہوں نے اس بارے میں پھر سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا، اور تاج برطانیہ نے ڈاکٹر میڈلینڈ کو 6 قیدیوں پر یہ تجربہ کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ انہیں کٹ لگا کر دوا دی گئی اور کچھ عرصے کے بعد انہیں چیچک زدہ ماحول میں رکھا گیا جہاں وہ محفوظ رہے۔ برطانوی شاہی خاندان اس تجربے سے اتنا متاثر ہوا کہ پرنسس آف ویلز کی 2 بیٹیوں کو بھی یہ دوا دی گئی، جس سے برطانیہ میں ویکسین کی تیاری کی جانب سنجیدہ کوششوں کا آغاز ہوا، اور بالآخر 1796 میں ڈاکٹر ایڈورڈ جنز نے چیچک زدہ گائے سے حاصل کردہ مواد لے کر دنیا کی پہلی ویکسین متعارف کرائی، جس نے آنے والے برسوں میں دنیا سے اس موذی وبا کا خاتمہ کر دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چیچک کی مخصوص دوا کیا تھی؟ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ اب یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ زہر کو زہر مارتا ہے، تو اس دور میں ترکی میں جب کبھی چیچک کی وبا پھوٹتی تھی تو عموماً گوالے اس سے محفوظ رہتے تھے۔ ترک طبیبوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ گائے کو بھی ایک مخصوص قسم کی چیچک لاحق ہوتی ہے جس میں اس کے جسم پر پھنسی نما دانے نکل آتے ہیں اور ان میں پیپ بھری ہوتی ہے۔ گایوں کی دیکھ بھال کے دوران اکثر گوالے کا ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ گائے کو چھو جاتا ہے، اور اگر وہاں چیچک کا کوئی دانا ہو تو اس کا مواد گوالے کے جسم پر لگ بھی جاتا ہے، اور اگر اس جگہ کوئی خراش یا کٹ وغیرہ ہو تو وہ جراثیم انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ترک طبیبوں کو معلوم ہوا کہ کٹ یا خراش کے راستے متاثرہ گائے کی پیپ انسانی جسم میں داخل ہونے سے چیچک سے تحفظ مل جاتا ہے۔ انہوں نے اس مشاہدے کو اپنے علاج کا حصہ بنایا اور تندرست لوگوں کے جسم پر نشتر سے چھوٹا سا چیرا لگا کر اس پر گائے کا چیچک زدہ مواد لگانے لگے۔ یہ ویکسین کی ابتدائی شکل تھی۔ ہمارے جسمانی مدافعتی نظام میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب کسی مرض کے جراثیم کا حملہ ہوتا ہے تو ہمارا مدافعتی نظام اس کے خلاف لڑنے کے لیے ایک فوج تیار کرتا ہے جسے طب کی زبان میں
एंटीबॉडीज कहा जाता है। वैक्सीन इसी उसूल पर काम करती है, वो किसी खास वबा के खतरे से हमारे कुदरती मुदाफियती निजाम को आगाह करती है, जिससे फिर मुकाबले के लिए वो तैयार हो जाता है। सन 1796 में चेचक की वैक्सीन बनने के बाद दूसरी वबाओं की वैक्सीन बनाने का रास्ता भी खुल गया और आने वाले बरसों में इसी तरीकाकार के तहत कई वबाई अमराज की वैक्सीन बनाई गई, जिनमें बतौर खास बच्चों के अमराज जैसे खसरा, खुन्नाक, काली खांसी, पोलियो और तशन्नुज शामिल हैं। इन वैक्सीन से हर साल लाखों जिंदगियां बचाने में मदद मिल रही है। तो गौर से देखिएगा, हो सकता है कि आपके बाजू पर भी चेचक की वैक्सीन का निशान हो। तो ये थी सल्तनत उस्मानिया से वैक्सीन के आगाज की कहानी।
और अब सुनते हैं पाकिस्तान टीवी के नामवर मेजबान और मिजाह निगार अनवर मकसूद की हमारे नुमाइंदे उमर अलवी से दिलचस्प गुफ्तगु।
हैरत की बात है, जितने अच्छे प्रोग्राम मेरे थे वो जिया साहब के जमाने में थे। शो टाइम, शोशा, आंगन टेढ़ा, सिल्वर जुबली, अनवर के साथ, ये कहाँ की दोस्ती है, नईम अहमद बनाम सलीम अहमद, दौरे जुनू, मिर्जा एंड सन्स, नखफस नाशियाना, सब जिया साहब के दौर। एक चीज जो अच्छी होती है वो अगर अपने वक्त पे खत्म हो तो वो याद रहती है, अगर वो बदस्तूर चलती जाए तो तबाही हो जाती है। इसकी सबसे निशानी है माशाल्लाह की मिसाल जो है, एक वक्त के लिए होता है भी चले जाएं आप, इलेक्शन कराएं आप चले जाएं, फिर जमहूरियत आ जाए, लोग रहे, फिर गलती देख रहे हैं कि हो रही है 10 साल 5 साल बाद, फिर आ जाएं आप महीने भर के लिए, फिर चले जाएं। तो रेटिंग जो आ गई है ना, इसने आज़ादी की ऐसी तैसी कर दी है मीडिया की, जितनी बेहूदगी होगी उतनी रेटिंग, जितना फजूल जुमला होगा उतनी रेटिंग। तो ये क्या हो रहा है, ये गैजेट्स जो आ गए हैं उन्होंने शौक लिखने का और पढ़ने का खत्म कर दिया है। वो सब कुछ एक टेलीफोन से, इस मशीन से हासिल करना चाहते हैं कि ये मिल गया, किताब नहीं खरी।
ट्विटर पे तो बहुत एक्टिव हैं आप।
नहीं, ट्विटर मेरे पास तो फोन ही नहीं है, वो मेरे 11 अकाउंट हैं जो मेरे नाम से हैं इस वक्त, मगर मेरा कोई अकाउंट नहीं है।
बातें तो आपकी तरह की कर रहे होते हैं
जी, वो 4-5 लोग तो मैं जानता हूँ, किसी ने उनके नाम बताया मुझे, वो करते हैं, मुझसे मिले भी नहीं अगर वो मेरे नाम से है। मैंने फिर वजीर आजम साहब को भी ये इत्तला करा दी थी कि या आपके लिए कुछ 4-5 मेरे नाम से आए हैं, ये मेरे नहीं है, ये कोई और कर।
अनवर मकसूद का मुकम्मल इंटरव्यू आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट और हमारे फेसबुक पेज पर। इसके साथ ही VOA उर्दू की वीकली हाइलाइट्स इख्तिताम को पहुंची। इस शो की एडिटर थी सुंबुल कामरान और इसे प्रोड्यूस किया था उमर बिन रियाज ने। इस पॉडकास्ट के बारे में आप अपनी राय का इजहार हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर कर सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट और सब्सक्राइब कीजिए VOA उर्दू का पॉडकास्ट। आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते।